أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. گزشتہ جمعے میں میں نے اس آیت کے مضمون پر کچھ روشنی ڈالی تھی اور یہ ذکر کیا تھا کہ یہ بہت ہی وسیع مطالب پر حاوی آیت ہے اور تھوڑے وقت میں اس کے تمام پہلوؤں پر اختصار کے ساتھ بھی روشنی نہیں ڈالی جا سکتی. آج میں بعض اور پہلوؤں سے اس آیت کے مضمون کو آپ پر واضح کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کو اچھی طرح سمجھ کر اس سے زیادہ استفادہ کر سکیں. غالباً ایک دو سال پہلے کی بات ہے، میں نے اسی آیت پر ایک یا دو خطوات دیے تھے اور میرا خیال تھا کہ اگر تمام احمدی خاندان اس دعا کو اپنا لیں اور اسے وظیفہ بنا کر ہمیشہ اس سے چمٹے رہیں تو اس کے نتیجے میں ہمارے معاشرے میں عظیم الشان پاکیزہ تبدیلیاں پیدا ہو جائیں گی اور وہ تمام گھریلو مسائل جن کو نہ امور عامہ حل کر سکتی ہے نہ قضا حل کرنے میں کامیاب ہو سکی وہ اسی آیت کی برکت سے سلجھ جائیں گے. لیکن چونکہ مسلسل ایسی شکایات پہنچتی رہتی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی بہت سے گھر ہمارے ایسے ہیں جو اس آیت کی دعا کی برکت سے محروم ہیں اور اس دنیا میں ان کے گھر سکینت وہ گھر سکینت نہیں بن سکے اور جنت نشان نہیں کہلا سکتے، جبکہ ہم نے تمام دنیا کے گھروں کو سکینت عطا کرنی ہے. اور چونکہ اس آیت کا مضمون صرف حاضر ہی سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ مستقبل سے اور بہت دور تک مستقبل سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے اس آیت کو نہ صرف موجودہ نسلوں کی تربیت میں اور گھروں کے ماحول کو بہتر بنانے میں ایک گہرا دخل ہے بلکہ آئندہ زمانوں کی نسلوں کو سنبھالنے کا بھی اس آیت کے مضمون سے بہت گہرا تعلق ہے. پہلی بات جو آج میں آپ کے سامنے رکھنی چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ دعا حقیقت میں ایک ایسی نفسیاتی کیفیت کا تقاضا کرتی ہے جو اگر حاصل ہو جائے تو اس دعا کی قبولیت کا ایک نشان وہیں اسی دل میں ظاہر ہو جاتا ہے، اور اگر حاصل نہ ہو تو جتنا چاہیں یہ دعا کرتے چلے جائیں اس دعا کو قبولیت کا پھل نہیں لگے گا. وہ خاوند مثلاً جو اپنی بیویوں سے مستقل بد اخلاقی کا سلوک کرتے ہیں اور بد زبانی کا سلوک کرتے ہیں اور نیچا دکھانا چاہتے ہیں اور گھر میں ان کو لونڈیوں کی طرح تابع فرمان اور کام کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اگر اس کیفیت کو تبدیل نہ کریں تو یہ دعا ان کے منہ سے نکل ہی نہیں سکتی۔ جب تک ان کے دل میں یہ خواہش پیدا نہ ہو کہ یہ بیوی جس کو میں چڑیل سمجھتا ہوں، جس کے ساتھ میں لونڈیوں سے بدتر سلوک کرتا ہوں، جس کی اس کی اولاد کے سامنے بے عزتی کرتا ہوں، میں اس بیوی سے تسکین مانگ رہا ہوں، کیسے ممکن ہے؟ بس جو شخص واقعتاً دل کے خلوص کے ساتھ اسی بیوی سے تسکین چاہتا ہے جس سے وہ بدسلوکی کر رہا ہے، جب تک اپنی کیفیت میں اور اپنے سلوک میں تبدیلی پیدا نہیں کرتا، اس وقت تک نہ یہ دعا اس کو زیب دیتی ہے نہ اس کے منہ سے نکل سکتی ہے، اور اگر کرے گا بھی تو ایک کھوکھلی اور بے معنی آوازوں کے سوا اس دعا کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ بس وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے تنافر کے باوجود، ان سے مزاج کی دوری کے باوجود اور اس بحث میں پڑے بغیر کہ قصور ان کا ہے یا بیوی کا ہے، دیانتداری اور اخلاص کے ساتھ خدا کے حضور اپنے معاملات کر دیتے ہیں اور یہ عرض کرتے ہیں کہ ہم اپنے تعلقات کو سلجھا نہیں سکے، جہاں تک میری کوششوں کا تعلق ہے، ایک اگر مرد ہے تو یہ دعا کرے گا اور عورت ہے تو وہ بھی یہ دعا کرے گی، اگر میری کوششوں کا جہاں تک تعلق ہے ان کو دیکھا جائے تو اب تک تو یہ گھر سدھر نہیں سکا اور ہمارے تعلقات میں اسی طرح تلخیاں چلی آ رہی ہیں۔ میں خلوص نیت سے یہ چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، جو بھی صورت ہو، یا اگر جمع کے سیرے کے لحاظ سے مضمون کو پیش نظر رکھیں تو ہم کے ذریعے اس بحث میں پڑے بغیر کہ مرد دعا کر رہا ہے یا عورت دعا کر رہی ہے، مضمون اسی طرح بغیر کسی رکھنے کے حل ہو جاتا ہے۔ تو یہ دعا کریں دونوں، یعنی اپنی اپنی جگہ، کہ ہم تو اپنے تعلقات کو سلجھانے میں ناکام رہے ہیں، لیکن ہماری خواہش یہی ہے کہ جیسے تو نے ہمیں سکھایا ہم ایک دوسرے سے سکینت حاصل کریں اور ایک دوسرے سے آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل کریں۔ یہ دعا کرنے سے پہلے مقبول ہو جاتی ہے، کیونکہ اس سے، یعنی ایک حصے کے لحاظ سے، کیونکہ یہ دعا کرنے والے اگر مخلص ہیں تو لازماً وہ اپنے رجحان میں ایک بنیادی تبدیلی پیدا کر کے یہ دعا کرتے ہیں اور باقی جو حصہ ہے وہ خدا پر چھوڑ دیتے ہیں۔ بس جیسے کہا جاتا ہے کہ آدھی جنگ تو لڑی گئی اور آدھے حصے پر تو انسان فتح یاب ہو گیا، ویسی ہی کیفیت اس دعا کی ہے، جب خلوص نیت کے ساتھ کی جائے تو گویا آدھی جنگ تو لڑی گئی اور آدھا ملک فتح ہو گیا اور باقی حصہ جو ہے وہ خدا پر چھوڑا جائے، تو لازماً ایسے مخلص انسانوں کے لیے خدا تعالیٰ حالات کو تبدیل کر دیتا ہے۔ جہاں تک میں نے جائزہ لیا ہے، جن لوگوں کے آپس کے تعلقات بگڑے ہوئے ہوں یا نہ بھی بگڑے ہوئے ہوں تو ان میں رعونت کا دخل ہو اور دونوں طرف انانیت کا دخل ہو، یا بچپن کی غلط تربیتوں نے ان کو اس بات کا اہل ہی نہ چھوڑا ہو کہ حسن معاشرت کر سکیں، ایسے لوگ یہ دعا نہیں کر سکتے، اور جب تک یہ دعا نہ کریں ان کے حالات بدل نہیں سکتے۔ ان تعلقات پر جب نظر پڑتی ہے تو بہت سے ایسے مختلف گوشے ہیں جن میں ہمیں بہت ہی زیادہ تکلیف دہ صورتحال دکھائی دیتی ہے۔ میں تمام ان امور کا ذکر تو یہاں نہیں کر سکتا جو مجھ تک مختلف ذرائع سے پہنچتے رہتے ہیں، اور نفسیاتی لحاظ سے ویسے ہی مجھے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ بگڑے ہوئے گھروں میں یہ کچھ ہو رہا ہوگا، لیکن بعض باتیں ایسی تکلیف دہ ہیں کہ جن کا واضح طور پر ذکر کرنا ضروری ہے۔ بعض خاوند ایسے ہیں جو اپنی بیویوں سے نہ صرف یہ کہ درشتی سے پیش آتے ہیں بلکہ ان کو ہمیشہ بد نظر سے بد یعنی بدظنی کی نظر سے دیکھتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ گویا یہ عورت چال چلن کی اچھی نہیں ہے، حالانکہ ان کے پاس کوئی ادنا سا بھی قرینہ اس بات کا نہیں ہوتا کہ اس عورت کے متعلق کوئی ایسی غلط سوچ کو اپنے دل میں جگہ دماغ میں جگہ دے سکیں. لیکن اگر واقعتاً ان کو یقین ہے کسی بات کا تو اس کے لیے اسلامی شریعت نے ایک کھلا رستہ رکھا ہوا ہے جسے اختیار کرنا چاہیے. اس رستے کو اختیار کیے بغیر اپنی بیوی کو اس رنگ میں تانے دینا کہ مجھے کیا پتہ کہ یہ اولاد میری ہے بھی کہ نہیں، یہ ایک انتہائی بگڑی ہوئی مکروہ صورت ہے. اور بعض دفعہ مجھے یہ معلوم کر کے تعجب ہوتا ہے کہ بعض ایسے مرد جو اپنے معاشرے میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں اور دینی کاموں میں بھی کسی حد تک شغف رکھتے ہیں، اگر عہدہ پاس نہ بھی ہو تو جب ان کو کام کے لیے بلایا جاتا ہے تو آگے آتے ہیں اور ان چہروں میں سے ہیں جو اپنی اپنی جماعتوں میں معروف ہوتے ہیں، وہ بھی اپنی بیویوں سے لڑائی کے وقت اس قسم کے نہایت ہی مکروہ کلمات استعمال کرتے ہیں اور بعض دفعہ یہ بھی خیال نہیں کرتے کہ ان کے بچے ان باتوں کو سن رہے ہیں. ایسے حال میں یہ دعا وہ کیسے کر سکیں گے کہ ربنا حب لنا من ازواجنا ذریات قرۃ اعین وجل قرۃ اعین وجلنا ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اپنی بیوی کی راہ سے ان کو اولاد کا تقویٰ نصیب ہونا تھا، اس تقویٰ کی راہ کو تو انہوں نے ہمیشہ کے لیے برباد کر دیا. جب یہ کہا کہ مجھے کیا پتہ ہے کہ یہ اولاد کس کی ہے، تو اپنے ہاتھوں سے تقویٰ کی راہوں کو ہمیشہ کے لیے مسدود کر بیٹھے. اور پھر ایسی اولاد سے یہ توقع رکھنا کہ وہ ایسے باپ کا ادب کرے گی اور آئندہ صحیح راہوں پر عمل کر رستوں پر چلے گی، آئندہ معاشرے کے لیے آئندہ زمانے کے معاشرے کے لیے خوشخبریاں لے کے آگے بڑھے گی، یہ بالکل ایک ابس توقع ہے. اور عملاً یہ لوگ نہ صرف اپنے حال کو تباہ کرتے ہیں بلکہ دور تک مستقبل میں ان کے نفس کی تلخیاں معاشرے میں زہر گھولتی رہتی ہیں. بس یہ دعا ایسے لوگوں کو نہ زیب دیتی ہے نہ وہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم کریں. لیکن جب تک دعا کے ذریعے مدد نہ مانگیں، قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری کچھ بھی پرواہ نہیں، اور اگر تم دعاؤں کے ذریعے مجھ سے مدد نہیں مانگو گے تو فرماتا ہے کہ تمہیں میں اس طرح چھوڑ دوں گا کہ گویا مجھے تمہارے عواقب کی کچھ بھی پرواہ نہیں، کس حال میں تم کس بد انجام کو پہنچو، مجھ سے تمہارا تعلق کٹ گیا. اور یہ مضمون اسی دعا کے بعد بیان کیا گیا ہے. تو اس آخری خدا تعالیٰ کے فرمان کا اس دعا کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اور یقین کی حد تک انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ انسانی معاشرتی تعلقات اور خاندانی تعلقات دعا کی مدد کے بغیر کسی طرح سدھر نہیں سکتے. بہت سے رخنے ہیں انسان کے تعلقات میں جن رخنوں کی بعض دفعہ انسان کو خبر بھی نہیں ہوتی، اور وہ رخنے خلا پیدا کر دیتے ہیں تعلقات میں اور تعلقات کو کمزور کر دیتے ہیں. جیسا کہ بعض دفعہ کل پرزوں میں تعمیر کے وقت بلبلے رہ جاتے ہیں، اور جب غیر معمولی دباؤ میں وہ کل پرزے چلیں تو جہاں جہاں وہ بلبلے رہ جاتے ہیں وہاں سے وہ ٹوٹ جاتے ہیں. اسی طرح انسانی تعلقات میں بہت سے رخنے ایسے رہ جاتے ہیں جو تقویٰ کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، اور وہ کمزور مقامات ہمیشہ خطرے کا مقام بنے رہتے ہیں. جب بھی کبھی غیر معمولی دباؤ میں انسان آئے اور ابتلاء بڑھ جائیں یا مشکلات نازل ہوں, تو ایسے وقت میں ان کمزور جگہوں پر حملہ ہوتا ہے اور پھر رخنے نمایاں طور پر پھٹ کر انسانی تعلقات کو پارا پارا کر دیتے ہیں اور بکھیر دیتے ہیں. تو یہ مضمون عمومیت کے لحاظ سے آپ سمجھ لیں, تو تفصیل سے جب آپ اپنے تعلقات پر غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب بھی تعلقات کسی دباؤ میں آئیں اس وقت انسان کو اپنی کمزوریوں کا پتہ چلتا ہے, اس کے بغیر نہیں پتہ چلتا. بچہ بیمار ہو, پریشانی ہو, غربت ہو اور ضرورت کی چیزیں پوری نہ ہو رہی ہوں, بے وقت مہمان آ جائیں یا غریب رشتہ داروں کی مدد کرنی ہو, یا ماں باپ ایسے حال میں ہوں کہ مجبوراً ان کو اپنے گھر میں رکھنا ہو, یہ سارے وہ امور ہیں جو معاشرے پر دباؤ ڈالتے ہیں اور میاں بیوی کے تعلقات پر دباؤ ڈالتے ہیں. وہ بیوی جو اس سے پہلے بہت ہی اچھی دکھائی دے رہی ہوتی ہے, انسان سمجھتا ہے کہ یہ تو کلیتاً میری وفادار اور میرے ساتھ تعاون کرنے والی اور میری زندگی کا ساتھی ہے, وہ خاوند جو بیوی کو ایک فرشتہ دکھائی دے رہا ہوتا ہے اگر وہ پہلے دکھائی دے رہا ہو, جب اس قسم کے دباؤ پیدا ہوتے ہیں تو اس وقت ان دونوں کے اندرونی رخنے ظاہر ہونے شروع ہو جاتے ہیں, اور وہی بلبلے ہیں جہاں جن مقامات سے پھر یہ تعلقات ٹوٹنا شروع ہوتے ہیں. بس انسان کو اپنے اندرونے کا بھی خود پتہ نہیں ہے اور اپنے رفیق حیات کے اندرونے کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے, یعنی ان مقامات پر نظر نہیں ہے جو در حقیقت بعض وقت غیر معمولی اہمیت اختیار کر لیتے ہیں. اس لیے جو بھی چاہیں آپ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے کوششیں کریں, جب تک دعا سے مدد نہیں مانگیں گے آپ کے تعلقات سدھر نہیں سکتے اور آپ خطرات کے مقام سے باہر نہیں آ سکتے. اللہ تعالیٰ کی نظر ہے ان باتوں پر, اور جب انسانی تعلقات دباؤ میں آتے ہیں تو تقویٰ کام آتا ہے, اس وقت حسن خلق کام نہیں آیا کرتا, کیونکہ اخلاق کی بنیاد بعض دفعہ تقویٰ پر ہوتی ہے اور بعض دفعہ ایک عام تربیت پر ہوتی ہے. یعنی دنیا میں ایک انسان کو جس قسم کی تربیت میسر آئے اس کی وجہ سے اخلاق پر اچھا اثر پڑ سکتا ہے, اور بعض قوموں کے جو خدا کے قائل نہیں بھی ہیں اخلاق اچھے ہوتے ہیں, لیکن وہ اخلاق جو تقویٰ پر مبنی نہ ہوں, جو خدا پر کی ذات پر ایمان پر مبنی نہ ہوں, وہ دباؤ میں آ کر ہمیشہ بے معنی اور بے حقیقت ہو جایا کرتے ہیں. بس ظاہری اخلاق کے لحاظ سے آپ کا گھر چاہے جنت بھی بنا ہوا ہو, اگر ان اخلاق کی بنیاد تقویٰ پر نہیں ہے تو ہرگز اس جنت کو بقا کی کوئی ضمانت نہیں ہے. لیکن اگر تقویٰ پر مبنی ہے تو جتنا زیادہ مشکل پیش آئے اتنا ہی زیادہ انسان کو ایک دوسرے کی خوبیوں کا علم ہونا شروع ہو جاتا ہے. مصیبت کے وقت اگر بیوی قربانی کر رہی ہے اور تعاون کر رہی ہے, اگر مشکل کے وقت خاوند قربانی کر رہا ہے اور تعاون کر رہا ہے, تو چونکہ یہ تعاون تقویٰ کی بنا پر ہوتا ہے اور معاشرے کے دباؤ کے خلاف ہوتا ہے, اس وقت انسان کے اندر کے جوہر ایک غیر معمولی جاذبیت کا موجب بن کر ابھرتے ہیں, اور ایسے واقعات کے گزر جانے کے بعد میاں بیوی کے تعلقات پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. ان میں ایک محبت کا عنصر ہی نہیں رہتا, ان میں گہری قدر کا عنصر شامل ہو جاتا ہے. بس اس دعا کو غیر معمولی اہمیت دینے کی ضرورت ہے اور اس کے مضمون کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب تک آپ کے دل میں سب سے پہلے یہ نیت یقین پوری صفائی کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ پیدا نہ ہو کہ میں نے اپنے ساتھی سے تسکین کی طلب کرنی ہے اور اپنے مولا سے طلب کرنی ہے, میں واقعتاً چاہتا ہوں کہ جیسا بھی میرا زندگی کا ساتھی ہے اپنی برائیوں سمیت मैंने जब इसे एक दफ़ा कबूल कर लिया तो मेरे बस में नहीं है कि मैं इससे सकीनत हासिल करूं, मैं अपने खुदा से दुआ मांगूंगा या दुआ मांगूंगी कि तू हमारे लिए एक दूसरे हमारे दरमियान एक दूसरे के लिए सकीनत रख दे और हमें आँखों की ठंडक अता फरमा। वो लोग जो ये जिनके ताल्लुकात पहले ही अच्छे हों और वाक़ियतन एक तबी मोहब्बत के नतीजे में एक दूसरे से वो सकीनत पाते हों, जब वो ये दुआ मांगते हैं तो वजलना लिलमुत्तकीना इमामा वाला हिस्सा उनकी मोहब्बत के ताल्लुकात में एक नया ताल्लुक पैदा कर देता है। वजलना लिलमुत्तकीना इमामा का टुकड़ा उनको याद कराता है कि आपको जो एक दूसरे से तस्कीन मिलती है वो महज ज़ाहरी इंसानी ताल्लुकात की बिना पर है और इस तस्कीन के नतीजे में आपकी औलाद और आपके मुस्तकबिल की कोई हिफाजत नहीं हो सकती। जब तक ये दुआ का हिस्सा साथ शामिल न करने कि वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, उस वक्त तक इन ताल्लुकात का कोई दायमी फ़ायदा नहीं है। अगर वो कायम भी रहें और इब्तलाओं में ना भी टूटें तब भी ऐसे ताल्लुकात के नतीजे में औलाद फैज़ नहीं पा सकती जब तक ये इन ताल्लुकात में तक्वा का उनसर शामिल ना हो जाए। बस दुआ का ये दूसरा हिस्सा वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा इंसान की तवज्जो इन ताल्लुकात के माल और मकासद की तरफ फेर देता है और इंसान को ख्याल पैदा करती है ये दुआ कि हमें सिर्फ हाल पर राजी नहीं रहना चाहिए बल्कि मुस्तकबिल की तलाश करनी चाहिए और जब तक हम मुत्तकियों के पेश रौ न बन जाएं उस वक्त तक हमें आपस के ताल्लुकात में खुश होने के का कोई जवाज़ नहीं है। यानी दुआ ये इस तरफ तवज्जो दिलाती है। चुनाचे जिनके ताल्लुकात अच्छे हैं उनके ताल्लुकात में ये दुआ तक्वा के रंग भरने लगती है क्योंकि मुत्तकियों का इमाम होने की दुआ इस तरफ भी इशारा करती है कि अगर तुम वाक़ियतन मुत्तकियों का इमाम बनना चाहते हो तो तक्वा में उनसे आगे बढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि इमामत का मज़मून बताता है कि जिस चीज़ में कोई इंसान इमाम हो उसका पेशरौ हो उन बातों में वो सबसे आगे हो। तो ये दुआ सिर्फ एक दुआ नहीं रह जाती बल्कि अमलन ज़िंदगी की एक तश्कील नौ में हिस्सा लेती है और वही मज़मून जो मैंने पहले बयान किया था मियां बीवी के ताल्लुकात में वही मज़मून तक्वा के लिहाज से इंसान का कदम अमली दुनिया में आगे बढ़ाने लगता है। और जब एक इंसान कहता है कि मुझे मुत्तकियों का इमाम बना तो उससे सिर्फ ये मुराद नहीं है कि मेरी नस्लों में मुत्तकी लोग पैदा हो जाएं बल्कि मुराद ये है कि मुझ में तक्वा के वो जौहर पैदा फरमा और इस शान का तक्वा अता कर कि मेरी औलाद या हमारी औलादें वाक़ियतन हमें अपना इमाम समझें। यानी माँ बाप होने के लिहाज से वो इस बात पर फख्र न करें कि फलां लोग हमारे आबाओ अजदाद थे बल्कि तक्वा के लिहाज से वो ये बात फख्र के साथ बयान किया करें कि हमारे आबाओ अजदाद मुत्तकी थे। ये वही मज़मून है जैसे वो लोग जो सहाबा की औलाद में से हैं आजकल जब उनसे तारुफ हो तो बड़े फख्र के साथ और जायज़ फख्र के साथ ये बयान करते हैं कि हमारे आबाओ अजदाद में फ़लाँ सहाबी था, हमारे ननिहाल में फ़लाँ बुज़ुर्ग था जिसको बैत की तौफीक मिली, हमारे ददिहाल में ऐसा शख्स था। तो वो लोग वाकई मुत्तकियों के इमाम थे इन मानों में कि हर मुत्तकी उनकी तरफ मंसूब होने में फ़ख्र हासिल करता है मगर बाद में गैर मुत्तकी भी पैदा हो जाते हैं और वो भी फ़ख्र करने लगते हैं। गैर मुत्तकी जो अपने आबाओ अजदाद का ज़िक्र करते हैं वो उनको इस मज़मून में कोई दखल नहीं है अमलन, वो बाहर के दायरे से बैठे हुए बज़ाहिर यही करते हैं कि हम इस दायरे में हैं क्योंकि کیونکہ اس دعا میں جب یہ فرمایا گیا کہ وجعلنا للمتقین اماما, تو جن کے حق میں یہ دعا مقبول ہوئی ان کی غیر متقی اولاد ان کو اپنا امام کہنے کا حقدار نہیں رہتی. اس پہلو سے جماعت احمدیہ کے لیے اس میں بہت ہی گہرا سبق ہے, اور وہ یہ ہے کہ آج کے دور میں غیر احمدی ملاؤں سے ہمارا سب سے بڑا جھگڑا یہ چل رہا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے امام زیادہ ہیں یا تمہارے امام زیادہ ہیں. وہ کہتے ہیں کلیتاً ہمارے امام ہیں اور تم سے ان کا کوئی تعلق نہیں, بلکہ اگر تم نے کوئی تعلق ظاہر کیا تو ہمیں اتنا اشتعال آئے گا کہ اس کے بعد ہمارے لیے ہم حق بجانب ہوں گے کہ اگر تمہارے گھر لوٹیں, تمہاری مسجدیں مسمار کریں اور تمہیں قتل کریں یا تمہارے بچوں کو اذیتیں دیں, کیونکہ تم نے ہمارے امام کو اپنا بنا لیا. اور احمدی یہ کہتے ہیں کہ اصل تو ہمارے ہی امام ہیں. اب اس جھگڑے کو کیسے نپٹایا جائے یہ سوال پیدا ہوتا ہے. یہ ایسا جھگڑا تو نہیں جیسے بچے آپس میں لڑتے ہوں کہ ہمارا باپ زیادہ ہے تمہارا باپ زیادہ ہے, اور ماں باپ اگر موجود ہی نہ رہے ہوں تو کس سے پوچھے کوئی کہ کس کا کوئی زیادہ تھا. اب قرآن کریم نے ہمیں یہ نقطہ سمجھا دیا اور پہچان کی ایک کسوٹی ہمیں عطا کر دی, تاکہ آئندہ جب کبھی بھی امت میں یہ جھگڑے پیدا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کے زیادہ ہیں, تو یہ آیت کسی کے حق میں گواہ بن کر کھڑی ہو جائے اور یہ بتائے کہ اس کے زیادہ ہیں اس کے نہیں ہیں یا اس کے بالکل نہیں ہیں. بس وہ لوگ جو تقویٰ میں ترقی نہیں کرتے ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دعا کسی اور کے حق میں مقبول ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو, ہمارے آقا مولا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں لازماً اپنی تمام شان کے ساتھ مقبول ہو چکی ہے. بس اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ خدا نے آپ کی حفاظت فرما دی ہے, فرمایا ہے کہ آئندہ کے لیے تم میری نظر میں ہمیشہ متقیوں کے امام ہی رہو گے اور غیر متقیوں سے تمہارا کوئی تعلق نہیں. بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی دعا کی مقبولیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے جب یہ فرمایا کہ آئندہ امت میں یہ خرابیاں پیدا ہوں گی, تو وہ بدخلق اور ظاہر بین علماء جن کے متعلق فرمایا کہ وہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے, ان کے متعلق یہ نہیں فرمایا علمائی میرے علماء, فرمایا علماؤہم شر من تحت عظیم السماء, ایسے بدخلق اور گندے علماء کا میرے سے کیا تعلق, میں تو متقیوں کا امام ہوں. اس لیے یہ غیر متقی جو ہیں ان لوگوں کے امام ہوں گے جن کے ماننے والے بھی پھر غیر متقی. تو اس جھگڑے کا حل تو کتنا آسان ہو گیا اور کتنا واضح, اور کہیں باہر پوچھنے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں رہتی. وہ تمام رہنما اور سردار جن کی قوم دن بدن گند میں بڑھتی چلی جا رہی ہے اور بد اخلاقیوں میں بڑھتی چلی جا رہی ہے اور تقویٰ سے ان کا دور کا بھی تعلق نہیں رہا, جن میں ہر قسم کی بدی عام ہو گئی ہے, جھوٹ عام ہو گیا ہے, فساد عام ہو گیا ہے, ایک دوسرے کے حق مارے جا رہے ہیں اور بچے اغوا کیے جا رہے ہیں, معصوم لوگوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں, ہر قسم کے جرائم عام ہیں اور عزت کا نشان طاقت بن چکی ہے, طاقت بن چکا ہے. جس کے پاس طاقت زیادہ ہے, جس کے پاس جتھا زیادہ ہے, جس کے ساتھی زیادہ ہیں, وہی زیادہ معزز ہے اور اسی کا حکم چلتا ہے. یہ سوسائٹی متقیوں کی سوسائٹی تو نہیں کہلا سکتی. بس ان لوگوں کے امام جو غیر متقی ہیں وہ خود متقیوں کے امام بننے کے کیسے مستحق ہو سکتے ہیں؟ اور یہ سارے مل کر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ہونے کا کیا حق رکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو تو خدا نے فرما دیا کہ میں نے تجھے متقیوں کا امام بنا لیا ہے, اور قیامت تک इस उम्मत में जितने भी मुत्तकी पैदा होंगे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं के रहेंगे। चाहे दुनिया अपना सारा जोर लगाए कि उनको आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से काट के अलग कर दे, मगर ऐसा नहीं कर सकेगी, क्योंकि कुरान करीम की ये आयत हमेशा उनकी हिफाजत फरमाएगी और उनका ताल्लुक हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से मजबूत तर होता चला जाएगा, क्योंकि वह तकवा में तरक्की कर रहे होंगे। बस इस पहलू से इस दुआ के इस रुख पर भी निगाह करें कि इस दुआ का अंजाम आखिर बिल आखिर क्या अंजाम है। इसके दो किनारे हैं, एक वो जो मुस्तकबिल की तरफ चलने वाला रास्ता है और उसमें वो ज़ुर्रियात हैं जो हमेशा एक दूसरे के बार आती चली जाएंगी और जिनकी तकवा की आप दुआ कर रहे हैं। दूसरे अमामत के लिहाज से ये दुआ माजी पे असर दिखाती है और हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तक इंसान को पहुंचाती है और ये बताती है कि अगर तुम मुत्तकी ना बने तो इस इमाम के ग़ुलामों में तुम्हारा शुमार नहीं होगा, क्योंकि इसे खुदा ने हमेशा के लिए मुत्तकियों का इमाम बना दिया है। बस इस पहलू से जैसा कि मैंने बयान किया था, ये दुआ एक हैरत अंगेज तौर पर वसी असर दिखाने वाली दुआ है और इस दुआ के बग़ैर हमारी हम हकीकत में ज़िंदगी के सांस नहीं ले सकते, क्योंकि मोमिन की ज़िंदगी के सांस तकवा की सेहत से ताल्लुक़ रखते हैं। जिसे तकवा की सेहत नसीब ना हो, जिस तरह दमे के मरीज़ का दम घुट जाता है, इस तरह रूहानी लिहाज से उसका दम घुट जाता है। बस इस दुआ को अपने ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और दोनों पहलुओं के लिहाज से, यानी मुस्तकबिल के लिहाज से भी और माजी के लिहाज से भी, हमेशा सोच कर और गौर के साथ ये दुआ मांगा करें और खुदा ताला से मदद मांगें कि आपको वो मुत्तकी बनाए जो मोहम्मद रसूलल्लाह सल्लम के ग़ुलाम बनने के शायान निशान हो, और आपकी औलाद को ऐसा मुत्तकी बनाए कि वो आपकी औलाद कहलाने की शायान निशान हो, और हमेशा हमेश के लिए ये ताल्लुकात इसी तरह दोनों सिमत में मजबूत तर होते चले जाएं। लेकिन एक बीच का पहलू है जिसको इस आयत ने हमारे सामने रख दिया कि जिन मियाँ बीवी के ताल्लुकात एक दूसरे से तकवा पर मबनी नहीं, उनका ना माजी महफूज है ना मुस्तकबिल महफूज है। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया कि खैरुकुम खैरुकुम ले अहले ही व अना खैरुकुम ले अहले ही, कि तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने अहल के लिए बेहतरीन है, और देखो मैं अपने अहल के लिए बेहतरीन हूँ, यानी तुम सब में बेहतरीन इसलिए हूँ कि अपने अहल के लिए बेहतरीन हूँ। और अहल के लिए बेहतरीन इन मानों में थे कि आपने उनके तमाम हकूक अदा किए और एक हक का अदना सा हिस्सा भी नहीं रखा, और उसके साथ उनके अखलाक की निगरानी की और हमेशा मुसलसल उनकी तरबियत की तरफ मुतवज्जे रहे, और बाज़ दफ़ा रातों को उठकर अपनी बेटी के घर जाया करते थे हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और उनको और हज़रत अली को नमाज के लिए जगाया करते थे या तहज्जुद के लिए जगाया करते थे। यानी ऐसा मुस्तकिल आपको अपनी औलाद की तरबियत का ध्यान था, या यूं कहना चाहिए कि लगन लग गई थी कि बिला इस्तिस्ना कोई दिन ऐसा नहीं है जब आपने अपनी बेगमात अपनी अजवाज मुताहरात की तरफ और अपनी औलाद की तरफ तरबियत के लिहाज से तवज्जो न की हो। तो खैरुकुम से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि दुनिया के मामलात में उनके हकूक अदा करने वाला, बल्कि खैरुकुम से मुराद ये है कि अव्वल तौर पर दीन में उनके हकूक अदा करने वाला और उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखने वाला। इसके बाद जब ये एक दुआ की जाती है कि रब्बना हबलना मिन अज़वाजना व ज़ुर्रियातना कुर्रता आयुनैन, तो इस दुआ में गैर मामूली तक़वियत पैदा हो जाती है, इसको कबूलियत का फल लगने लगता है। अगर इसके बग़ैर दुआ करेंगे तो इसका कोई असर नहीं होगा। دعاؤں کے متعلق یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ دعا وہی مقبول ہوتی ہے جو دل کے جوش کے ساتھ کی جائے, اور بسا اوقات یہ دیکھتا ہے کہ دل کے جوش کے ساتھ دعا کر رہا ہے لیکن اس کو پھل نہیں لگا. اصل میں دعا کا مضمون بھی بہت باریک اور وسیع ہے, اور چونکہ یہ سارا دعا کا ہی مضمون چل رہا ہے اور اس کا اس دعا کے مضمون پر ہی یہ آیات ختم ہوتی ہیں, اس لیے اس خاص پہلو کی طرف میں آپ کو مزید متوجہ کرنا چاہتا ہوں. ایک شخص جس کو دنیا کی حرص ہے, وہ روپیہ چاہتا ہے, دولت چاہتا ہے, مکان چاہتا ہے, دنیاوی عزتیں چاہتا ہے, اس کو طبی طور پر ایسی دعاؤں کی لگن ہوگی اور ان دعاؤں کے لیے اس کے دل میں ایک طبی جوش پایا جائے گا, اور دعائیں کرتا چلا جاتا ہے اور وہ دعائیں مقبول نہیں ہوتیں. آخر کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نیکی کے مقامات جن کے لیے اس کے دل میں طبی جوش نہیں ہے, وہ ان مقامات کو حاصل کرنے کے لیے دعا نہیں کرتا, اور اپنی ایک عادت مستمر رہنی جاری رہنے والی عادت کے ذریعے وہ یہ ثابت کر دیتا ہے کہ میری دعائیں صرف میرے نفس کے لیے ہیں, خدا تعالیٰ کے لیے نہیں اور نیکی کی خاطر نہیں. مثلاً یہی دعا ہے, یہ دعا ایسی ہے جہاں اگر تعلقات خراب ہوں تو دل چاہتا ہی نہیں دعا کرنے کو, اور دعا کرنا انسان کو محض اس وقت نصیب ہو سکتا ہے جب وہ خدا کی خاطر اپنی طبیعت کے خلاف دعا کر رہا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ طبیعت کے مطابق دعائیں قبول ہوں, بعض ایسے مواقع ہیں جہاں طبیعت کے خلاف دعائیں بہت زیادہ مقبول ہوتی ہیں اور بہت زیادہ ان کے اندر قوت پیدا ہو جاتی ہے, اور اس کی مختلف وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ انسان اپنی طبیعت کے خلاف نیک باتوں کی خواہش کی وجہ سے دعا کرتا ہے, یعنی عموم خواہش سے مراد ہے نیک باتوں کے احترام میں دعا کرتا ہے. اللہ کی خاطر وہ ایک نیکی کو حاصل کرنا چاہتا ہے, دل نہیں چاہتا اس نیکی کو پکڑنے کے لیے. کوئی بدی ہے جس میں وہ ملوث ہو چکا ہے, اس سے چھٹکارا نصیب نہیں ہوتا, اور واقعتاً درد دل سے باوجود اس علم کے کہ جس دن یہ بدی مجھ سے چھوٹی میری زندگی کا مزہ ہاتھ سے جاتا رہے گا, پھر دعا کرتا ہے. تو یہ دعا طبیعت کے خلاف ہونے کی بجائے زیادہ قبولیت کے اہل ہو جاتی ہے. بس جہاں مزاج کے اختلاف ہوں, جہاں میاں بیوی کے درمیان طبی دوریاں ہوں, ایک دوسرے کی صورت پسند نہیں, ایک دوسرے کی عادتیں پسند نہیں, اور بے شمار ایسی دیواریں ہیں جو درمیان میں حائل ہیں, اور پھر اس نیت سے کہ میرا خدا چاہتا ہے کہ میں یہ دعا کروں اور مستقبل کی نسلوں کی حفاظت کی خاطر میرے لیے ضروری ہے, دین کی خاطر میرے لیے ضروری ہے, طبیعت پر بوجھ ڈال کے مگر خلوص نیت سے یہ دعا کرتا ہے, تو اس دعا میں ویسا ولولہ تو نہیں ہو سکتا جیسے ایک امتحان میں پاس ہونے کی خاطر گھبرایا ہوا اور ڈرا ہوا طالب علم دعا کر رہا ہوتا ہے. بعض وہ چیخیں مارتا ہے کہ اے خدا میں تو ذلیل و رسوا ہو جاؤں گا, میرے مستقبل کا انحصار ہے, میں نے سارا سال نہیں پڑھا مگر اب رحم فرما اور مجھے پاس کر دے. اور اس دعا میں بظاہر کتنا غیر معمولی جوش پایا جاتا ہے, اور یہ دعا جب آدمی مانگے گا ان حالات میں جو میں نے بیان کی ہیں تو وہ جوش پیدا نہیں ہوگا, لیکن جبر کر کے اپنے اوپر وہ دعا کرے گا. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایسی دعا بظاہر جوش میں کمی کے باوجود زیادہ مقبول ہوگی, اور ایسی دعاؤں کے توفیل آپ کی دوسری دعائیں بھی مقبول ہوں گی. یہ نقطہ ہے جس کو آپ کو سمجھنا چاہیے, کیونکہ اگر آپ کی دعائیں محض تبھی خواہشات اور تمناؤں کے تابع ہیں تو ایک پہلو سے آپ اپنی ہوا کی عبادت کر رہے ہیں, اپنی خواہشات کی عبادت کرتے ہیں, اور اس کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے کہ تو جھوٹا خدا ہے, اس یہ تمہاری آوازوں کو نہ سنے گا نہ قبول کرے گا. بس بظاہر آپ خدا کو مخاطب ہوتے ہیں, مگر جس شخص کی ساری زندگی محض ہوائج نفس کے لیے وقف ہو اور اپنی طبی تمناؤں کی پیروی میں وہ دعائیں کرتا ہو, अमलन उसकी दुआएं रायगां जाती हैं और उस उनका निशाना खुदा नहीं होता, उनका किबला कुछ और होता है। और कुरान करीम में फरमाया है कि वो ये वो शख्स है जिसने अपने नफ्स की तमन्ना को अपना माबूद बना लिया है। बस बज़ाहिर वो खुदा का नाम ले रहा होता है, अब हकीकत में अपने नफ्स की इबादत कर रहा होता है, उसकी दुआएं कैसे मकबूल हो सकती हैं। हाँ, अगर उसकी दुआओं के दायरे में ऐसी दुआएं बकसरत शामिल हो जाएं जिसका उसके नफ्स के रुझानात से तभी ताल्लुक ना हो, और खालिसतन लिल्लाह या खालिसतन बनी नौ इंसान की खातिर वो अपने नफ्स को उस तरफ मायल करके दुआएं करता हो, तो उन दूसरी दुआओं से शिर्क का इल्ज़ाम उठ जाता है। फिर एक नया मजमून उभरता है और वो ये है कि ये है खुदा का बंदा, जब ऐसी बातों में भी दुआएं कर रहा है जिसमें इसकी ख्वाहिश नहीं, तो जो तभी दुआएं हैं ख्वाहिश के नतीजे में वो भी पाकीज़गी का रंग इख्तियार करनी चाहिए, इख्तियार कर लेती हैं और इसी नज़र से देखी जानी चाहिए। तो ऐसे लोगों की दुआएं ज़्यादा मकबूल होती हैं। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मज़मून को एक और मिसाल में इस तरह वाज़ेह फरमाया कि वो दुआएं जिनसे तुम्हें डरना चाहिए वो ज़रूर कबूल हो जाती हैं, उनमें एक माँ की दुआ है जो अपनी औलाद के ख़िलाफ़ हो। देखिए कितना अज़ीमुश्शान और कितना गहरा नुक्ता बयान फरमा दिया। ये नहीं फरमाया कि माँ की दुआ जो अपनी औलाद के हक़ में हो वो ज़रूर कबूल होती है, क्योंकि हर माँ गंदी हो या नेक हो, पाक हो या नापाक हो, अपनी औलाद के हक़ में तो बाज़ दफ़ा डायरिया भी हो तो दुआएं करती है, बेअख्तियार करती है, क्योंकि उसको तभी मोहब्बत है। वो दुआएं चूंकि नफ्स की खातिर हैं इसलिए उनकी कबूलियत की कोई ज़मानत नहीं है। नेक माएँ जब ये दुआएं करेंगी तो फिर इसलिए मकबूल होंगी कि वो दूसरी जगह भी अपनी दुआओं में खुदा की खातिर इल्तजाएं करने की आदी होती हैं, इसलिए वो ज़रूर मकबूल होंगी, इससे इनकार नहीं। लेकिन माएँ अगर फितरत के ख़िलाफ़ किसी बच्चे के ऊपर बच्चे को बददुआ देती हैं तो अपने मिजाज के ख़िलाफ़ बात कर रही हैं। और देखें एक और मिसाल ऐसी है जहां मिजाज के मुताबिक दुआओं की तो ज़मानत नहीं दी जा सकती, मगर मिजाज के ख़िलाफ़ दुआ करने की ज़मानत है कि वो ज़रूर मकबूल होगी। तो दुआओं के मज़मून को जब समझ लें और इनकी गहराई तक पहुँचें तो दुआओं के असलूब आ जाते हैं, दुआओं का सलीका नसीब होता है और इंसान को समझ आ जाती है कि क्यों बाज़ दफ़ा मेरी उम्र भर की गिरिया और जारी बेकार गई है, और क्यों बाज़ दफ़ा जोश पैदा हुए बगैर दिल से एक ख्याल उठता है और वो मकबूल हो जाता है। दुआओं को भी तकवा का लिबास पहनाना पड़ता है, ये है आखिरी नुक्ता, और उसके बगैर दुआएँ बारगाह इलाही में मकबूल नहीं हो सकती। बस रब्बना हबलना मिन अज़वाजना व ज़ुर्रियातना कुर्रत आयुनिन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा की दुआ को इस मज़मून को समझते हुए मुस्तकिल मांगने की आदत डालें, और जब ये दुआ किया करें तो अपने ताल्लुकात के दायरे पर अपने ताल्लुकात पर निगाह किया करें कि उनकी क्या नौइयत है, आप वाकयातन उनको बदलने के लिए तैयार हैं भी कि नहीं, अगर हैं तो क्या कोशिश कर रहे हैं, और अगर नहीं तो फिर ये दुआ क्यों मांग रहे हैं, फिर इस दुआ की कोई हकीकत नहीं रह जाती। बस इस गहरी और तफसीली नज़र से जब आप सदाकत के साथ हालात का जायज़ा लेते हुए इस दुआ के ज़रिए अपने माशरती ताल्लुकात और अहली ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे तो बिला शुबा मुझे कामिल यकीन है कि इस दुआ की बरकतें आप पर आसमान से भी नाजिल होंगी और ज़मीन से भी उबलेंगी, और आपके घर देखते देखते जन्नत निशान बन जाएंगे। इस दुआ के बाद और पहलू हैं जिनका अमूमी कौमी तरबियत और जमाती निज़ाम से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, इसके मुतालिक इंशाल्लाह मैं आइंदा बयान करूँगा। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.